الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمنا ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. معتمزاد پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ القیامہ کا آغاز کیا تھا اور تمیدی باتوں میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ سورۃ قیامہ اپنے نام کے اعتبار سے یہ موضوع بھی قیامت کا وقوع ہونا قیامت کے دلائل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ دیے جا رہے ہیں اور پس منظر میں جو قریش مکہ کا قیامت کو جھٹلانا تھا تو بالکل آغاز میں یہ جو سورہ قیامہ میں لا کہہ کر یعنی نفی کا جو بھی انداز ہے لا نہیں اس سے جو بھی جملہ اعتراضات قیامت کے جھٹلانے کے حوالے سے وہ کیے جا رہے تھے قریش مکہ کی طرف سے اس کو باطل قرار دیا گیا. اور اس زمن میں تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ ہم نے یہ باتیں سمجھی تھیں کہ تکذیب آخرت یا آخرت کو جھٹلانے کے حوالے سے دو بڑی صورتیں وہ ہوتی ہیں. ایک ہے صاف انکار قیامت کا آخرت کا, یعنی بالکل صاف انکار کیا جائے کہ ہم نہیں مانتے کہ کوئی ایسا دن آنے والا ہے کہ جس میں تمام انسان وہ چورا چورا ہو کر ہڈیاں ہڈیاں ہو کر ایٹم جو ہے وہ سب زائل ہو کر اور دوبارہ سے ان کو جمع کر دیا جائے گا, کھڑے ہو جائیں گے, پھر ایک ایک عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور اس سے باسپرس ہوگی, حساب کتاب ہوگا. تو یہ ان چیزوں کا صاف ایک تو انکار کیا جا رہا تھا اور قرآن حکیم میں اس کی مختلف آیتوں کے ذریعے سے اس کی وضاحت بھی کی تھی. پھر دوسری جو قسم ہے انکار آخرت کی, وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلی دفعہ سمجھی تھی, اور وہ تھی اقرار کے پردے میں انکار. اگر آپ کے ذہنوں میں وہ تازہ ہو جائیں تو بات سمجھنا آج کی بھی آسان ہو جائے گا کہ اقرار کے پردے میں انکار کیا ہے. کہ اقرار تو ہو آخرت کا لیکن کچھ ایسی چیزیں وابستہ کر دی جائیں آخرت کے نظریے کے حوالے سے کہ وہ انکار ہی کی صورت وہ بن جائے. اس حوالے سے ہم نے کچھ صورتیں سمجھی تھیں کہ اقرار کے پردے میں انکار کی مزید کیا صورتیں ہیں. اس میں پہلی صورت یہ آئی تھی کہ شفاعت باطلہ کا جو عقیدہ ہے یہ بھی اصل میں اقرار کے پردے میں انکار آخرت ہی ہے. شفاعت باطلہ کیا ہے کہ وہاں کوئی بھی کھڑا ہو کر جب قیامت برپا ہوگی اور اپنی مرضی سے جس کو چاہے گا بخشوا لے گا, تو یعنی اندھیر نگری چوپٹ راج ہوگا. جبکہ قرآن حکیم دین اسلام جو وضاحت کرتا ہے کہ وہاں اللہ کی جو عدالت ہے وہ قائم ہونی ہے اور جو کل اختیار ہے کسی کو بخشنے کا کسی کو عذاب دینے کا وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. تو شفاعت حق کیا ہے کہ کون شفاعت کرے گا کس کی شفاعت کرے گا, یہ کل اختیار یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہوگا. شفاعت باطلہ کا تصور یہ ہوتا ہے اصل میں کہ اقرار کے پردے میں انکار ہی کی صورت ہے کہ جو بھی مرضی آئے گا جس کو چاہے گا بخشوا دے گا. اسی طرح سے دوسری صورت اقرار کے پردے میں انکار کی وہ ہم نے سمجھی کہ اللہ کی جو شان رحمت ہے اسی کو پیش نظر رکھنا. اللہ سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ذو انتقام بھی ہے, اللہ عزیز بھی ہے, جبار بھی ہے, قہار بھی ہے. تو یہ شیطان دوسرا جو رخ ہے اللہ کا وہ نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے. اور انسان کو بس یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ تم چاہے جتنے گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی رحمت تمہیں بس ڈھانپ لے گی، اللہ بڑا غفور ہے، رحیم ہے، نقطہ نواز ہے، اور یہ ہے کہ بس تم تو بخشے بخشائے، تو پھر انسان کی اصلاح دنیا میں نہیں ہوتی. یہ انسان کی تربیت، ہر انسان کی تربیت کے لیے دونوں رخ ہیں کہ جو کہ پیش نظر رہنے چاہیے، یعنی ترغیب کا معاملہ بھی ہو اور ترہیب کا معاملہ بھی ہو. ترہیب کہتے ہیں اصل میں ڈرانا. لہذا آخرت کا تصور، قیامت کا برسے ہیں کہ جو انسان کو پھر سیدھا رکھتی ہے. جس طرح سے آج بھی ایک ایم ڈی کا جو بھی ڈنڈا ہوتا ہے، اس کی جو بھی ڈانٹ ہوتی ہے، وہ امپلائیز کو بالکل کام کرنے پر دو دو چار کی طرح اور سولہ آنے کام کرنے پر وہ مجبور کرتی ہے. اسے خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے سولہ آنے کام نہیں کیا تو مجھے فائر کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کی شان رحمت ہی کو بس سامنے رکھنا، اور دوسری جو صفات ہیں، جو دوسرا رخ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا، اس سے سرفر ازن کر دینا، یہ بھی اقرار کے پردے میں انکار ہی کی ایک صورت بنتی. پھر تیسری صورت ہم نے یہ سمجھی کہ نسلی تفاخر اور انبیاء سے جو ہے وہ نسبت علیہ السلام، یہ بھی اصل میں اقرار کے پردے میں انکار کی صورت ہے. یعنی آخرت کو مانا جائے لیکن یہ ہے کہ ایک زوم ہو جائے کہ بھائی کیونکہ ہم تو اعلیٰ نسل سے ہیں، ہم تو فلاں نسل سے ہیں، ہم تو سید ہیں، ہم فلاں ہیں فلاں ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ ہم تو بس بخشے بخشائیں چاہے ہم جو بھی یہاں کام کرتے رہیں. یا یہ ہے کہ کسی نبی کی نسبت کہ ہم تو اعلیٰ نبی کی امتی ہیں، لہٰذا بس ہم نے کلمہ پڑھ کر اور اپنے لیے جنت وہ مخصوص کر لیں، اب جنت میں تو ہم ہی جائیں. جس طرح سے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ لن یدخل الجنت الا من کان یہودا و نصارہ، کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہود و نصارہ، یعنی جو یہود و نصارہ ہیں انہی کے لیے جنت بنی ہے، باقی جہنم وہ سب جو بھی غیر یہودی ہیں، غیر نصرانی ہیں، وہ سب اس میں جائیں گے. تو بہرحال یہی تصورات آج بھی ہیں کہ ہم اعلیٰ نبی کی امت سے ہیں تو بخشے بخشائے، تو یہ بھی ایک صورت. پھر چوتھی صورت ہم نے یہ سمجھی اقرار کے پردے میں انکار کی کہ جب انسان کو دنیا میں نعمتیں ملتی ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے، زوم اسے ہو چلتا ہے کہ کیونکہ یہ نعمتیں مجھے مل رہی ہیں اس کے مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اور جب یہاں خوش ہے تو پھر قیامت جب برپا ہوگی تو وہاں اس سے بڑا چڑھا کر اللہ لٹائے گا. تو لہٰذا یہ دنیا میں کچھ دیا جانا، یہ بنیادی طور پر یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ دنیا میں کچھ دیا جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں، یا دنیا میں کسی کو کچھ نہ ملنا، نعمتوں کا نہ دیا جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں. ورنہ یہ ہے کہ قارون دنیاوی اعتبار سے مال و دولت کا حامل تھا لیکن کس طرح سے زمین میں دھسا دیا گیا. اسی طرح سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دوسری طرف دیکھیں کہ دنیاوی کوئی شے نہیں ہے، ایک حبشی غلام ہے، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی ہٹو بچوں کی کیفیت ہے، نعرے ہیں، کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب دین قبول کیا ہے تو اس درویشی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یعنی جنت میں اپنے آگے قدموں کی آہٹ حضرت بلال کی سن رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ. یہ تصور یعنی دیا ہے اور یہ مقام دیا ہے دین اسلام نے حضرت بلال کو، دوسری طرف رضی اللہ تعالیٰ جو دنیا بھی اعتبار سے کچھ ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ معیار نہیں ہے اللہ کے، ہاں معیار جو ہے وہ کچھ اور ہے، وہ تقویٰ کی بنیاد پر، وہ ڈیپتھ آف ڈیووشن ہے، وہ جتنی محنت انسان دین کے لیے کرے، جتنا اس میں اپنا مال و جان لگائے اتنا وہ اللہ کی نگاہ میں اوپر ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب کرتا ہے. اور اسی طرح پانچویں صورت یہ تھی کہ عمل میں تاخیر انسان کرتا رہے، یہ بھی اقرار کے پردے میں انکار ہے کہ بس ٹھیک ہے ابھی میں کر لوں گا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو زندگی پڑی ہے، ابھی تو یہ ذرا رنگ گلیاں کریں گے اور بڑھاپے میں جا کے عمل کر لیں گے. تو یہ عمل زندگی کی آرزو میں وہ عمل کو انسان ٹالتا رہتا ہے. تو یہ پانچ صورتیں ہیں کہ جو ہم نے تفصیل سے پڑھی، جو اقرار کے پردے میں انکار کی صورتیں ہیں، اور یہ تمام صورتوں کی نفی اس لا نے کہ لا ہرگز نہیں، یہ دو بھی تمہارے تصورات ہیں، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی جڑ نہیں ہے. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اب دیکھیے پس منظر میں قیامت کے دن کا ہی انکار ہو رہا تھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت ہی کے دن کی قسم فرمائی ہے کہ تم جس چیز کا انکار کر رہے ہو میں اس کی قسم کھاتا ہوں. اور لازم آتا ہے کہ کسی شخصیت کا کوئی انکار کرے، مثال کے طور پر اللہ کے رسول کو کوئی جھٹلا رہا ہو کہ میں آپ کو رسول نہیں مانتا، تو آپ اس کے اس بات میں جو رسول کو مانتا ہوگا وہ کیا کہے گا کہ بھائی میں قسم کھاتا ہوں جو یہ اللہ کے رسول ہے. بالکل یہی اسلوب ہے، تم قیامت کو جھٹلا رہے ہو، میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی، کہ وہ تو آنے والی ہے، وہ شدنی ہے، حقیقی ہے، جس طرح سے تم سورج کو دیکھ رہے ہو، چاند کو دیکھ رہے ہو، ستاروں کو دیکھ رہے ہو، ان کا غروب ہونا اور نکلنے کو دیکھ رہے ہو، بالکل حقیقی اور شدنی شے ہے، اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھتے ہو، بالکل قیامت کا برپا ہو جانا اچانک، یہ بھی ایسا ہی ہوگا، یہ بھی شدنی شے، حقیقی شے. اور دیکھیے قیامت کے دن کی قسم جو کھائی جا رہی ہے کہ دنیا کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یعنی کئی سالوں پہلے بھی یہ حقیقت واضح تھی انسانوں کے اوپر، آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی نے جس طرح سے ترقی کی ہے، یہ چیزیں تو اور زیادہ واضح ہو گئی کہ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے، یہاں جو بھی چیز آ رہی ہے یا جو بھی جاندار آ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہا. ہمارے آبزرویشن ہیں، مشاہدات ہیں سب کے، کہ جو بھی آتا ہے یہاں سے جانے کے لیے آتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے، لیکن جانا سبھی کو ہے، اور کوئی شے جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. دنیا کیونکہ عارضی ہے تو اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ عارضی ہے، نہ یہ دنیا ازل سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، یہ اللہ کے بنائے بنی ہے، اللہ کے ختم کرنے پر ختم ہو جائے گی. یہ ہے اصل چیز. لہٰذا یہ ہے کہ یہ انسان کے نظریات اور یہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں، لہٰذا تم کیسے جھٹلاتے ہو آخرت کے دن کو. اور آگے جا کے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قریش مکہ جو آخرت کا انکار کر رہے تھے، تو اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وجہ کچھ اور تھی، وہ وجہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ، آج ہی آ جائے گی. تو لہٰذا یہاں قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں یہ قیامت کا دن جس کا تم انکار کر رہے ہو واضح ہے، سدنی ہے. پھر دوسری دلیل دی، اچھا قسم کھانے میں بھی یہ قسم کس کی زبان سے کھلائی جا رہی ہے؟ اب کوئی بھی انسان جب آپ کے سامنے آئے اور وہ قسم کھا کے اپنی کوئی بات کی یقین دہانی کرائے، تو آپ پہلے اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ریلائبل شخصیت ہے، کہ اس کی قسم کا کوئی اعتبار بھی ہے. لہٰذا اگر یعنی دنیاوی نظام میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بلیک لسٹ ہو، لہٰذا اس کی تو قسم کا بھی اعتبار نہیں ہوتا نا، اس کی گواہی کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک تو قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، پھر انسانیت کے سامنے یہ قسم کون سنا رہا ہے پڑھ کر؟ سب سے پہلے یہ آیت کس پر نازل ہو رہی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے پورے عرب میں اس وقت 14 سال پہلے، یعنی ایسی شخصیت تھی کہ کوئی انگلی اٹھا کر آپ کی شخصیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، یعنی ایسی جامع شخصیت. اور یعنی قریش مکہ جو آپ کو صادق العالمین کے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے تھے، سرٹیفائی کیا ہوا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت کی، تو ایسی شخصیت پس منظر میں ہے قسم کے. اور شخصیت کا پھر معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی شخصیت کو دیکھ کر قسم کا اعتبار ہوتا ہے. اور دوسری دلیل یہ دی جا رہی ہے قیامت کے واقعی اور شدنی ہونے کی، کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں سارے تمہارے باطل نظریات ہیں آخرت کے تقسیم، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، یعنی ملامت کرنے والے نفس. یہ ایک اخلاقی دلیل ہے، یعنی تم کیسے انکار کر رہے ہو آخرت کا کہ وہاں پر برے اعمال کا برا بدلہ نہیں نکلنے والا، اچھے اعمال کا اچھا بدلہ نہیں نکلنے والا، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو جبکہ تمہارے اندر ایک نفس لوامہ موجود ہے. یہ تین قسم کے نفوس ہیں کہ جو قرآن حکیم ہمیں قرآن حکیم بتاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں. پہلا نفس ہے نفس امارہ، جس کا ذکر سورہ یوسف میں آتا ہے، ان نفس الامارہ تم بسو، بے شک یہ جو نفس امارہ ہے یہ برائی کی طرف ابھارنے والا ہے، برائی کی طرف راغب کرتا ہے، کہ جس میں جو ہے یہ یعنی روح کو جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے، اور جو جسم جو مٹی سے اگی ہوئی چیزیں اس کی طرف رجحان، اور دنیا کیونکہ غفلت کی طرف ہے یہ جسم اس کو لے کے جاتا ہے غفلت کی طرف. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ ایک نفس ہے نفس ہمارا، اس سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور تزکیہ نفس کا یہی پہلو ہے کہ انسان اپنے نفس کا ایسا تزکیہ کرے کہ نفس امارہ سے بچاتا ہوا نفس لوامہ کی حقیقت کو جان کر، جو کہ دوسرا نفس ہے جس کا ذکر یہاں پر آ گیا، نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس. اور تزکیہ اپنا کرتے کرتے انسان اپنے نفس کو اتنا مزکی کر لے، اتنا پاک کر لے کہ اسے پہنچا دے نفس مطمئنہ کر. نفس مطمئنہ کیا؟ مطمئن نفس، مطمئن جان، کہ جسے وہ نفس کی جسے نیکی کر کر ایک اطمینان محسوس ہو، اور جیسے اسے گناہ سرزد ہو جائے تو ایک دم اسے کرنٹ لگتا ہے، جیسے کرنٹ لگ کے ایک دم انسان پیچھے ہٹتا ہے، بالکل یہ کیفیت نفس مطمئنہ کی ہوتی ہے کہ وہ ایک تو برائی کی طرف راغب نہیں ہوتا، اور یہ ہے کہ اگر نادانی میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تو ایک دم اسے نفرت ہوتی ہے اور فوراً جو ہے وہ پلٹتا ہے اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ وہ نفس ہمیں نصیب فرمائے. لہٰذا یہ ہے کہ یہاں نفس لوامہ کا ذکر ہے کہ تم کیسے انکار کر رہے ہو, ایک اخلاقی دلیل تمہارے اندر موجود ہے. جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو, وہ عمل فوراً پیش ہوتا ہے اندر جو عدالت قائم ہے. نفس لوامہ کو آج کی اصطلاح میں ضمیر بھی کہا جاتا ہے, اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ ضمیر کی عدالت موجود نہ ہو. اور ہر انسان اعمال کرتا ہے, جو بھی عمل کرتا ہے نیک یا برا, فوراً وہ عمل ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتا ہے اور وہاں سے وہ عمل سرٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ جو عمل تم نے کیا ہے یہ نیک عمل ہے یا عمل بد ہے, برا عمل. اچھا جب نیک عمل انسان کرتا ہے تو اس کو اندر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے, ایک اطمینان محسوس ہوتا ہے, اور یہ کیفیت ہے کہ جو محسوس کرنے والی ہم نیکی کرتے ہیں اب ہمیں اندر سے شباش ملتی. سب نے محسوس کیا کہ نہیں, جو جب بھی نیکی کرتے ہیں اندر سے شباش ملتی. یہ کیا ہے, یہ ضمیر کی عدالت وہ سرٹیفائی کر رہی ہوتی ہے کہ خوب تم نے کیا, گو اہیڈ, آگے بڑھو اور یہ نیک عمل کرو. اور جیسے انسان کو برا عمل کرتا ہے انسان کے اندر ایک گھٹن محسوس ہوتی ہے, اندر سے ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے, اور ضمیر کی جو خلش ہے وہ پوری زندگی اگر وہ اس عمل کو نہ چھوڑے انسان, اس سے توبہ نہ کرے, اس میں ملوث ہے, لہٰذا پوری زندگی وہ خلش ہے کہ جو اسے پھر کچو کے لگاتے رہتی ہے, اس کو چبوتی رہتی ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا ہے, تم نے غلط جو ہے وہ دوسرے کا دل دکھایا ہے, تم نے دوسرے کا حق ہے کہ جو کہ مارا ہے اس کو واپس کرو, غلط کام کیا. یہ وہ کچوکے ہیں کہ جو کہ انسان کو رکھتے ہیں. یعنی یہ جملے آج بھی اخلاقیات میں موجود ہیں, بارہا کہا جاتا ہے کہ کانشنس از بائٹنگ می, مائی کانشنس, یعنی جو میرا ضمیر ہے وہ مجھے کھا رہا ہے, مجھے کچوکے لگا رہا ہے, مجھے ملامت کر رہا ہے. یہ جملے موجود ہیں ہمارے یہاں. لہٰذا یہ کیا ہے, ایک کافر بھی جو ہے یہ محسوس کرتا ہے, ایک مسلمان بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ ضمیر کی عدالت موجود ہے. تو میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ, اس نفس اللوامہ کی, اس ضمیر کی, اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ جب تمہارے اندر یہ نیکی اور بدی کی صلاحیت موجود ہے, اس کی پہچان موجود ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری زندگی گزار دی تم نے اور اس کے کوئی نتائج نہ نکلے. دنیا میں جبکہ تم دیکھتے ہو کہ نیکی کا پورا بھرپور بدلہ نہیں مل رہا ہوتا. آج تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی نیکی کرتا ہے سچ بولتا ہے اسے جیل کاٹنی پڑتی ہے, اور اگر کوئی برائی کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے وہ لاکھوں میں کھل جاتا ہے, جبکہ اندر جو ہے وہ نیکی اور بدی کا شعور وہ کچھ اور بتا رہا ہے. لہٰذا یہ جو اب نتائج غلط نکل رہے ہیں دنیا میں, تو اسی اعتبار سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے. یہاں نیکی کرنے والے کو بھرپور اجر نہیں مل سکتا, برائی کرنے والے کو بھرپور اس کی سزا نہیں مل سکتی. یعنی اس کی مثالیں آپ اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نیک اعمال کرنے والا, لیکن دنیا نے کیا دیا, طائف میں پتھر, 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے, اور یہ ہے کہ کیسی کیسی تکلیفیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس برداشت کی. کیا دیا دنیا والوں کو, نیکی کا کوئی یعنی اجر نہیں ادھر بھرپور مل سکا. اسی طرح سے ہیروشیما ناگاساکی پر جو بم برسانے والا ہے اور کتنے یعنی ہزاروں لاشیں اس نے گرا دیں, یا جو بھی اس کا حکم دینے والا یا برم بسانے والا, دنیا میں اس کو اگر سزا بھی دینا چاہیں اس کو کیا سزا دیں, ایک پھانسی, ہزار لاکھوں جانیں اس نے لے لی ہو لیکن صرف ایک پھانسی, تو عدل کا تقاضا کیا ہے؟ یہ جو نفس نیکی اور بدی کا شعور اندر رکھ کے بیٹھا اس کا تقاضا کیا ہے کہ ایسے انسان کو کہ جس نے 100 قتل کیے ہوں اس کو 100 دفعہ زندہ کیا جائے, 100 دفعہ مارا جائے جب عدل کا تقاضا پورا ہو. کیا دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا اخلاقی اعتبار سے بالکل نامکمل ہے. اور یہ پھر تقاضا کرتا ہے, یہ اخلاقی دلیل ہے کہ ایک دن پھر ایسا آنے والا کہ جس میں نیکی کرنے والے کو اس کا بھرپور اجر ملے گا اور برائی کرنے والے کو اس کی بھرپور سزا ملے گی. اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے. اس کے ہونے کے اعتبار سے یہ اخلاقی دلیل تمہارے اندر موجود ہے, نفس لوامہ, ملامت کرنے والا نفس, یہ ضمیر. ایاسب الانسان علم نجمہ عیزانہ, اب اس جملے کے پیچھے بھی جو کفار مکہ کے اعتراضات سے وہ چل رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ یعنی قریش مکہ جو ہے وہ بعض دفعہ کہتے تھے کیسے ممکن ہے کہ یہ خود بخود یہ عمل جو ہے وہ ہو جائے، انسان کے جو کہ اتنا مسلم ہے مر جائے کھپ جائے ریزہ ریزہ ہو جائے پھر دوبارہ سے یہ جڑ کر بالکل ایسے ہی دوبارہ سے کھڑا ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اور قرآن حکیم میں بھی یہ بار بار کہا گیا کہ یہ تو کبھی تم سے کہا ہی نہیں گیا کہ یہ خود بخود انسان جو ہے وہ جڑ کے اور کھڑا ہو جائے گا، یہ کرنے والا کون ہے؟ یہ وہ ذات کرنے والی ہے کہ جس کو تم خود اقرار کر رہے ہو، قریش مکہ بھی مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بنائے ہوئے تھے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کو تو مانتے تھے، اس کی خلاقیت کو مانتے تھے، کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا اٹھ کر کہ یہ آسمان اور زمین میں نے بنایا، کبھی قرآن حکیم میں ہم نے پڑھا کسی قریش مکہ میں سے کسی سردار نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ زمین میں نے بنائی ہے یہ آسمان میں نے بنایا، کسی نے دعویٰ نہیں، سب کہتے تھے کہ بنانے والا کون ہے اللہ، یقین رکھتے تھے۔ جب اس ذات پر تمہیں یقین ہے تو کیا اس بات پر یقین نہیں کہ جو انسان کو بنا دے؟ کبھی تم نے اپنے اوپر غور کیا کیسے بن جائے؟ اتنا بڑا انسان ایک گندے پانی کی بوند سے نطفے سے وہ کیسے جو ہے وہ انسان بن گیا؟ کتنی تاریخیوں میں رحم مادر میں کون جو ہے وہ غذا دیتا رہا، کس نے جو ہے وہ پورا طفل جو ہے وہ بچہ بنایا ہے جو کہ باہر نکلتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ کیسے کیسے تمہیں بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، کیسے کن مراحل سے تمہیں کون گزارتا؟ کبھی تم نے اپنے اوپر غور کیا؟ یہ خود چل رہا ہے الرٹ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہی ذات کرنے والی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور وہی ذات ہے کہ جو تمہیں جمع کرے گی، خود نہیں ہوگا وہ کرے گی۔ لہٰذا جب اس کا یقین ہے تو اس بات پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ یعنی قریش مکہ ایک شخص اٹھا لایا، قبر سے ہڈی دیکھی گئی، یہ محمد کہہ رہے ہیں کہ اس پر جو ہے وہ گوشت چڑھ جائے گا دوبارہ، ایسے ایسے مزاق ہٹیے مزاق وہ کیا کرتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، کیا اسے یقین نہیں؟ اللہ نجمع عظاما، کہ ہم دوبارہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ وہ بھائی ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تو بہت ساری فنکاریاں ممکن ہیں۔ بلا قادرین، بلکہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ الا المسویہ بنانا، کہ ہم تو تمہاری پور پور کو بھی درست کر دیں۔ ہڈیاں تو بہت دور کی بات ہے، یہ تمہاری پور کو، یہ فنگر پرنٹس کو بھی جو ہے وہ ہم دوبارہ سے ویسے ہی کر دیں جیسے تمہاری۔ اب اندازہ کیجئے سائنس سے ٹیکنالوجی آج کتنی ترقی کر گئی، آج وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں پور، یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی اسی سے پرنٹس بھی لیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جو بھی جرم کرنے والے ان کو اسی فنگر پرنٹس پکڑا جاتا ہے، اور سائنس سے ٹیکنالوجی بتا رہی ہے کہ ہر انسان کے جو فنگر پرنٹس ہیں یا انگلیوں کے پور ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں ہر انسان کے۔ کتنے کھربوں اربوں انسان ہیں پوری دنیا میں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر انسان کی ہر انگلی کی 10 انگلیاں اس کی پور پور کو بھی درست کرنے پر قادر ہیں۔ ہڈیاں تو جمع کرنا بہت اعلیٰ کام ہے، اس کے اوپر کا کام ہے، اتنے مائنیوٹ لیول پر اتنا نازک کام ہم کرنے پر قادر ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے اصل میں اللہ کی شان قدرت، یہ وہ دلیل ہے تیسری کی جو کہ یہاں پر دی جا رہی ہے کہ ہم تمہاری ہڈیاں کیا تمہاری پور پور کو بھی درست کر دیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اب ہے اصل میں وہ وجہ، وہ ریزن، وہ سبب کہ انسان آخرت کا انکار کیوں کر رہا ہے، قریش مکہ یہ آخرت کا انکار کیوں کر رہا ہے، یا اقرار کے پردے میں انکار کیوں کرتا ہے انسان؟ اب یہ اس کی اصل وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، یقین ہے ان کے اندر موجود ہے، لیکن اصل میں انکار اس وجہ سے کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں اس کا پہلا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ بل یرید الانسان، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے لیفجر امامہ، کہ وہ آئندہ بھی فسق و فجور کرتا ہے، آئندہ بھی گناہ کرتا ہے۔ جس طرح سے شراب جب منہ کو لگ جائے نا تو پھر وہ بڑی مشکل سے جو چھوٹتی ہے، چھوٹتی نہیں کافر منہ کو لگی ہوئی، انسان بار بار جو اس کی طرف لپکتا ہے، اسی طرح یہ جو بدعمالیوں کی ایک عارضی لذت ہے، گناہ کی ایک عارضی لذت ہے، یعنی اس کا جو نتائج ہے وہ بڑے بھیانک اور بڑے طویل ہوتے ہیں۔ انسان اگر یہ پہن رکھے کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے عارضی سی لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس عارضی سی لذت کے لیے وہ ایک طویل زندگی کے جو بھی وبال ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہا ہوں. ایک بہت پیاری مثال کسی نے دی تھی کہ یہ گناہ کی جو بھی لذت انسان محسوس کرتا ہے یہ بالکل یعنی ایک پھوڑے کی مانند ہے. جب انسان کی کہیں پھوڑا نکل آئے, کوئی دانا نکل آئے, اب اس میں کیا ہوتی ہے, وقفے وقفے سے خارش محسوس ہوتی ہے. اب انسان اس جگہ پر کیا کر رہا ہوتا ہے, کھجا رہا ہوتا ہے, بار بار کھجا رہا ہوتا ہے, تو اس کھجانے سے اسے عارضی لذت حاصل ہوتی ہے, لیکن بار بار کھجانے سے اب وہاں پر وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ چھوٹا سا جو بھی زخم تھا وہ بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے. تو اس کی دیر پا ایک وبال ہے کہ جو کہ انسان کا وہ عارضی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے لیکن دیر پا وبال ہو جاتا ہے, طویل ہو جاتا ہے اس کا نقصان. بالکل یہی گناہ کی عارضی لذت, طویل وبال اس کا انسان اپنے اوپر جھیل رہا ہوتا ہے. تو انسان یہ نہیں چاہتا, آخرت کا انکار اس لیے کر رہا ہے کہ اگر اس نے آخرت کو مان لیا تو اسے تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی, اس کو تو اپنے اعمال کی طرف جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا, بدعمالیاں جو ہے وہ چھوڑنی پڑیں گی. بھائی جھوٹ بولنے میں مجھے اتنا فائدہ ہو رہا ہے, تو انسان کہے گا کہ بھائی میں بس جھوٹ بولتا رہوں گا, میں کرپشن کر دوں گا, اس کا مال غلط کر لوں گا, فائدہ ہی فائدہ ہے. بڑے یعنی تمکنت کے ساتھ جو ہے وہ بعض دفعہ یہ اخبار ملتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنا مال جمع کر لیا, اب وہ مال کیسے جمع ہوا تھا, ہوا ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے, حرام پوری کے ذریعے سے, کرپشن کے ذریعے سے. تو میں نے اتنا مال جمع کر لیا کہ میری دو تین نسلیں تو آرام سے جو وہ گھر بیٹھ کے کھائیں گے. یہ جملے آپ کو بھی سننے کو ملے ہوں گے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا انسان, اس وجہ سے آخرت کو چھٹاتا ہے. اگر آخرت کا یقین ہو جائے, اس کو تسلیم کر لے, تو پھر تسلیم کیا کرنا پڑے گا کہ بھئی ایک دن ہوگا, چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا عمل وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اس کا حساب دینا ہوگا. لہٰذا اس کے خوف کی وجہ سے اب تقاضا یہ ہے کہ برے اعمال چھوڑو, جھوٹ کو چھوڑو, فساد کو چھوڑو, کرپشن کو چھوڑو, یہ سارے جو بھی اللہ نے چیزیں منع کی اس کو چھوڑو, جو چیزیں کرنے کو کہی ہیں نیکیاں اس کو کرو. اب یہ کام ہے کہ جو انسان کو کرنے پڑتے ہیں, جھوٹ چھوڑنا پڑتا ہے اور لذتیں جو بھی اس سے حاصل ہو رہی ہیں ایگزیبیشن وہ چھوڑنی پڑتی ہیں. لہٰذا انسان یہ نہیں چاہتا, انسان چاہتا ہے بس آئندہ بھی گناہ کرتا رہے, وہ کرپشن نہ چھوڑے, وہ حرام خوری نہ چھوڑے, سود کے ذریعے سے وہ مال بلائی جو ہے وہ کھاتا رہے. سود اگر چھوڑے گا تو پھر ایک دم سے جو ہے وہ نیچے آ جائے گا انسان, کیوں چھوڑوں بھائی میں, لہٰذا کچھ نہیں ہوتا اس سے. یہ تو پرانے زمانے کے معاملات ہیں. ایک آج میری بہن یہ کہے کہ بھائی میں پردہ کیوں کروں چہرے کا, کیوں شرعی پردہ کروں, اس سے تو کوئی رشتے نہیں آئیں گے, کچھ نہیں ہوگا, شادی بیاہ میں یہ دھوم دھڑک کے سارے کروں کیا ضرورت ہے, اور کچھ نہیں ہوتا جی. بس ایسی مولوی حضرات کہتے رہتے ہیں, بس سن لیں بس ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ کرنا وہی ہے کہ جو کہ معاشرے کا چلن ہے. تو بس معاشرے کا چلن ہے تو پھر یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے. لہٰذا یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان جو اس پر غور کرے کہ جو آپ کی بیجا رسومات یہ پورے معاشرے پر جو ہے بوجھ ڈال رہے ہیں, غریب بچیاں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی اور آپ جرم ہیں, مجرم ہیں کہ جو کہ پھر اس معاشرے میں جو ہے وہ غلط رسومات ڈال کر اور یہ کام کر رہے ہیں. لڑکی والوں سے کھانا ہے اور بری کا دکھاوا ہے اور ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں, تو یہ غریب لوگوں کے اوپر جو ہے ظلم کر رہے ہوتے ہیں. یہ انسان سوچے تو پھر انسان کی روح جو ہے وہ اس کو تقاضا کرتی ہے کہ چھوڑو, یہ جو ناراض ہوتا ہے وہ اللہ اس کا رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں جب سامنے ہوں گی انسان اپنی اصلاح کرے گا, ورنہ اگر معاشرے کی چلن پر چلنا ہے کہ وہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے, انسان پھر فسق و فجور میں آگے بڑھتا چلا جائے. بلا کا فرمایا کہ یس الو ایانا یوم القیامہ, بڑا تنزیہ انداز ہے, قریش مکہ کا ہی ہوتا تھا. وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی وہ قیامت کا دن کب آئے گا. اچھا یہ کوئی ایسا یعنی ٹون نہیں تھی ان کی لہجہ کہ بھائی وہ واقعی اس کی اس میں ہو کہ بھائی کب آئے گا بتائیں, اس سے پہلے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں, ایسا کوئی انداز نہیں تھا, بلکہ انداز بڑا تنزیہ تھا. قریش مکہ وقفے وقفے سے اللہ کے رسول کو یہ تچوکے لگاتے تھے, یعنی انداز تو یوں تھا کہ صاحب جی مجھے ہمیں بتائیے نا بھائی, یہ جو آپ رٹ لگائے ہوئے ہیں ماذا اللہ کہ قیامت آئے گی آئے گی, کب آئے گی, وہ کہاں رہ گئی, وہ آنے سے کہاں رک گئی, حضرت جی بتائیے ذرا. یعنی اس طرح کے یہ انداز ہیں کہ جو کہ ہوتے تھے, جس طرح سے آج بھی ذرا یہ تنزیہ انداز میں کہا جاتا ہے کہ حضرت جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کہاں رک گیا, وہ کہاں رہ گیا, وہ قیامت کا ہونا. تو یس الو ایانا یوم القیامہ, ارے بتائیے حضرت کہ سوال کرتے ہیں آ کے وہ قیامت کب برپا ہوگی. تو جس طنزیہ انداز میں انہوں نے سوال کیا تھا اسی ٹون میں جب وہ جواب دیا تھا اسی اسلوب میں، فیضہ برق البصر، کہ جب آنکھیں جو ہے وہ چندیا جائیں گی، جب تم قیامت کی ہولناکی اچانک وہ برپا ہوگی تو آنکھیں پتھرا جائیں گی تمہاری، تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جب انسان حیرت زدہ اور ہکا پکا ہو جائے تو اس کی آنکھیں جو ہے وہ اس ہولناک شہر پر پتھر بن جاتا ہے، ادھر ادھر دیکھنا بھول جاتا ہے، تو جب آنکھیں تمہاری چندیا جائیں گی، وخصف القمر، اور جب چاند وہ گہنا جائے گا، ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ زمین میں دھنس جائے گا، ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ اپنی یعنی بے نور ہو جائے گا، روشنی جو ہے وہ چھوڑ دے گا، وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یہ جمع کر دیے جائیں گے، یعنی اس میں بھی ایک رائے یہ ہے کہ یہ یعنی جو چکر ابھی چل رہا ہے ابھی تو یہ گریویٹیشنل فورس ہے نا کہ جو کہ ہر شے کو وہ قائم رکھی ہوئی اپنے آربٹ میں، اپنے مدار میں، یعنی چاند ہے وہ سورج سے مل نہیں رہا اور اپنے اپنے مدار میں سب نکل رہے ہیں اپنے اپنے ٹائم پر، جب قیامت برپا ہوگی تو یہ نظام دھرم بھرم ہوگا، جو مائنیوٹ لیول پر چل رہا ہے تو یہ گریویٹیشنل فورس ختم ہوگی اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہوگی اور نظام بالکل دھرم بھرم ہوگا، تو اس کا یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جب یہ سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یقول الانسان یومئذ اين المفر، اور اس دن انسان کہے گا کہ بھائی کوئی ہے راہ فرار، کوئی ہے بھاگنے کی جگہ، کوئی راستہ کہ میں بچ جاؤں، نکل بھاگوں اس ہولناکی سے قیامت کی، کلا ہرگز نہیں، لا بذر، کوئی جائے فرار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں بچنے کا، یعنی یہ کہ اب وہ وقت پورا ہو چکا ہے، اب قیامت برپا ہو گئی، کوئی جائے فرار نہیں، الا ربک یومئذ المستقر، اور تیرے رب کے طرف ہی اب اس دن ہے کہ جو کہ اصل ٹھکانہ ہے، اب تجھے اس محشر کے دن جمع ہونا ہے اپنے رب کے حضور، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، آج کی آخری آیت فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن انسان جتا دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا، بما قدم وأخر، بڑا جامع جملہ ہے کہ جو کچھ اس نے مقدم کیا اور جو مؤخر کیا، جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، اس کے دو معنی ہیں کہ انسان نے کیا نیکیاں کر کے دنیا میں آخرت کے لیے جمع کیا اور کیا جو ہے وہ خرافاتیں کی، یہ سب جو ہے وہ انسان کو بتا دیا جائے گا، یہ گناہ کیے، یہ نیکیاں تم نے کی، یہ پیچھے چھوڑا تم نے، یہ آگے بھیجا آخرت کے لیے، یہ جمع کر کے لائے، دیکھو اعمال نامہ، اقرا کتاب، آج پڑھ لو اپنا نامہ اعمال، خود ہی پڑھ لو، اور اس کے ایک معنی یہ ہے کہ جو اعمال، کیونکہ ہر عمل کا اثر ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں اعمال کے، تو کیا اعمال تم نے پیچھے چھوڑے اس کے کیا اثرات وہ پیچھے چلتے رہے، اور کیا اعمال تم نے آگے بھیجے اس کے کیا اثرات چلتے رہے، مثال کے طور پر آج زندگی میں انسان نے کوئی ایسا برا عمل کیا کہ جو مرنے کے بعد وہ جاری رہ گیا، کوئی گانا گا کے چلا گیا، کوئی فلم میں ایکٹنگ کوئی ایسی بےہودہ کام کر کے چلا گیا، کوئی ویڈیو شاپ، کوئی سینما گھر بنا کے چلا گیا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان گناہوں سے، یعنی کوئی بھی ایسا کام، کوئی شراب خانہ کھول کے چلا گیا، یا یہ ہے کہ کوئی اپنے خاندان میں کوئی ایسی رسم جاری کر کے چلا گیا کہ جو کہ خرافات تھی بالکل، چاہے کوئی بھی موقع ہو خوشی کا، غمی کا، اور موت تو سب کو آنی ہے، اب اس کے مرنے کے بعد اس کی جو بھی بچے ہیں، گھر والے ہیں، خاندان ہے، وہ عمل وہ کر رہے ہیں، انسان وہ گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، فی الحال یہ ہے کہ ان کا وبال تو سننے کا، گند سننے کا وہ ان کے اوپر ہوگا، لیکن اس کا ایک وبال اس پر بھی جائے گا کہ جس نے وہ گناہ کیا، یہ گناہ جاریہ ہے، ایک ہے صدقہ جاریہ، نیک امال کا صدقہ بھی چلتا رہے گا، وہ بینک میں جمع ہوتا رہے گا نیک امال، ایک گناہ جاریہ ہے، عذاب جاریہ ہے، وہ بھی چلتا رہے گا، یہ وجہ حدیث میں آتا ہے کہ پہلا جو قتل وہ کس نے کیا تھا زمین پہ، وہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے قابیل نے کیا تھا، اپنے بھائی حابیل، حضرت حابیل، یہ پہلا انسانیت میں وہ قتل تھا، کیونکہ اس نے وہ رسم جاری کر دی قتل کی، تو حدیث میں آتے ہیں کہ جب جب کوئی قتل ہوگا زمین پر اس کا ایک ببال کس کو جائے گا، قابیل کو جائے گا، بندادت ہے، تو یہ عذاب جاری ہے، تو جو اثرات تمہارے تھے تمہارے پیچھے چلتے رہے وہ بھی، اور جو نیکیوں کے اثرات تھے، کوئی اچھی تقریر کر کے چلا گیا، کوئی قرآن کا درس دے کے چلا گیا، کوئی کیسٹ جو ہے وہ اس کی چلتی رہی، اس کی کوئی سنتے رہے، کوئی مسجد بنا کے گیا، کوئی خیر کا کام جو بھی سب کے جاری ہے وہ سب کے جاری بنتا رہے گا، چلتا رہے گا چاہے مرنے کے بعد بھی. اللہ تعالی ہمیں یہ فہم جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم کام کریں وہ ہمارے لیے دوش آخرت بنے، ایسے نیک کام ہم کریں کہ وہاں کام آنے والے ہوں. آخرت کا ہمیں یقین عطا فرمائے، اور اس آخرت کے یقین پر ہی انسان کا جو بھی عمل ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واقعہ الحمد للہ رب العالمین.